بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
عورت کے بارے میں اسلامی اور مغربی نقطہ نگاہ, قائد انقلاب اسلامی کا تقابلی جائزہ. این پی ٹی جائزہ کانفرنس اور ایٹمی ترک اسلحہ کی مشکلات. پاکستان میں طالبان کے منصوبہ بند حملے. گوانتانامو جیل بند کرنے کا پھر اوباما کا وعدہ. اسلامی بیداری اور علماء عالمی کانفرنس.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
جی ناظرین, آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قائد انقلاب اسلامی کے خطاب سے. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے شعراء کرام, مدہ حضرات اور عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کے عزت و احترام اور اسلامی نظریات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی اور مغربی نظریات کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ لیا. قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنہ ای نے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت بسعادت اور اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر شاعروں اور ذاکرین اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات میں اسلام میں عورت کے مرتبے اور اسی طرح صحیح اسلامی نظریات کی ترویج کے حوالے سے شعراء کرام اور ذاکرین کے کردار پر روشنی ڈالی. اسلامی جمہوریہ ایران میں دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کو یوم خواتین اور ماؤں کی خدمات کی قدردانی کا دن قرار دیا گیا ہے. اسی مناسبت سے عورت اور ماں کے مرتبے کی قدردانی کے لیے جشن کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. ایران کے شعراء, ذاکرین اور سرکردہ خواتین کے ایک گروپ نے یوم خواتین اور یوم مادر کے موقع پر آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اس ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے عورت کے بارے میں مغربی نظریات پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ عورت اور مرد کے سماجی اور انفرادی حقوق کے بارے میں اسلام اور قرآن کے نظریات منطقی ترین, باوقار ترین اور قابل عمل نظریات ہیں. ان دنوں عورت کے بارے میں مغربی ملکوں میں پائی جانے والی سوچ ان کے دعووں کے برخلاف مکمل آلاتی اور غیر انسانی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسی آلاتی نظریے کو مختلف طریقوں سے, خاص طور سے ثقافتی یلغار کے ذریعے, ایک انسانی سوچ اور عورتوں اور مردوں کی برابری کے نام پر دنیا کی دیگر قوموں پر مسلط کریں. ان دنوں مغربی ملکوں میں عورت کا مرتبہ و منزلت ایک اشیاء صرف سے زیادہ نہیں ہے. شاید ہی کوئی ایسا ٹیلی ویژن کا اشتہار ہوگا جس میں اشیاء صرف کی تشہیر کے لیے عورت کے جسمانی حسن سے کام نہ لیا گیا ہو. قائد انقلاب اسلامی نے عورت کے تعلق سے مغرب کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ مغربی تہذیب نے عورت کے معاملے میں بدسلوکی کی ہے اور وہ ایسا بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے جس کے نقصانات کی تلافی کسی طور بھی ممکن نہیں ہے. عورت کے جسمانی حسن کی نمائش صرف اشتہاروں تک محدود نہیں ہے. آج کل کے مغربی سماج میں عورت صرف مردوں کی شہوت مٹانے والی شے میں تبدیل ہو گئی ہے. مغرب کا سینما اور ٹیلی ویژن عورت کے ظاہری حسن کو کام میں لاتے ہوئے لوگوں ٹی وی یا سینما گھروں میں بٹھائے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ان دنوں مغرب میں یلو جرنلزم اور غیر اخلاقی مجلات و جرائد کی فروخت سب سے زیادہ ہے, جو زیادہ تر جنسی معاملات سے بھرے ہوتے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ ان تمام کاموں کی توجیہ آزادی نسواں اور عورت و مرد کی مساوات کی آڑ میں کی جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے بالوں اور جسم کو چھپا کر پبلک مقامات پر آئے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے تو اسے آزادی کے منافی قرار دے کر اس کے پبلک مقامات پر آنے کے خلاف پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے عورت کے تعلق سے مغرب کے تہذیبی مظاہر کو جلوہ گری, مردوں کی لذت اندوزی اور عورت کے احترام کی پامالی قرار دیا, جسے مغرب آزادی کا نام دیتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو تو اسے قید کہا جاتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عورت کے بارے میں اس سوچ کا نتیجہ خاندانی نظام کی بربادی کی شکل میں نکلا ہے، فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں خاندانی نظام متزلزل ہو جائے تو اس میں مشکلات گھر کر جاتی ہیں، اور مغربی تہذیب نے جو خباثت آمیز جنسی قوانین وضع کیے ہیں وہ چاہے یا نہ چاہے ناکامی اور شکست کے حقدار ہیں۔ خاندان ہی عظیم تہذیبوں کا مرکز و محور رہا ہے، خاندانی اقدار جس قدر کمزور ہوں گی اسی قدر تہذیبیں بھی کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ قائد انقلاب اسلامی نے تہذیبوں کے زوال کو بھی ان کے ترقی کی طرح ایک تدریجی عمل قرار دیا، اور مغربی تہذیب بھی اسی عمل سے گزر رہی ہے۔
ناظرین، جوہری عدم پھیلاؤ یا این پی ٹی معاہدے پر نظر ثانی کی عالمی کانفرنس جاری ہے جو اپنے آخری مراحل میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ این پی ٹی معاہدے کا مقصد جوہری عدم پھیلاؤ یا جوہری ہتھیاروں کی روک تھام اور پہلے سے موجود ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا تھا، لیکن یہ معاہدہ ابھی تک اپنے طور پر عمل درآمد میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی راہ میں کیا مشکلات حائل ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
این پی ٹی جائزہ کانفرنس کے سلسلے میں مقدماتی اجلاس پیر سے جنیوا میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں ایک بار پھر اسرائیل کا ایٹمی پروگرام توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ برطانیہ کے سابق رکن پارلیمنٹ جیرمی کوربین نے رشیا ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور اس کے پاس زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے ایٹم بم بھیجنے کی صلاحیت ہے۔ برطانیہ کے سابق رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے جرمنی کے تعاون سے سمندر سے سمندر میں ایٹمی وار ہیڈ بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے، لہذا اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی کثرت سے مشرق وسطی کی سلامتی خطرے میں ہے، اور اس سے علاقے میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں تیزی آنے کا اندیشہ ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اس علاقے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر مشرق وسطی کو ایٹمی ہتھیاروں سے محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ غاصب اسرائیل نہ تو این پی ٹی معاہدے کا رکن ہے، اور نہ ہی اس کی ایٹمی سرگرمیاں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کی نگرانی میں ہیں۔ مشرق وسطی کو ایٹمی اسلحوں سے پاک کرنے کے موضوع پر 2012 میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہونا تھا، لیکن امریکہ نے اس کانفرنس کو منعقد نہیں ہونے دیا۔ امریکہ کی طرف سے اس یک طرفہ فیصلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نہ تو این پی ٹی معاہدے کو کوئی اہمیت دیتا ہے، اور نہ ہی اس کی نظر میں این پی ٹی جائزہ کانفرنس 2010 کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بھی عالمی برادری کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے۔ این پی ٹی معاہدے کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس کے بعض اراکین اس معاہدے کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ملکوں کے کلب کے معاہدے کی پہلی شق میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ممالک کسی دوسرے ملک کو ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی منتقل نہیں کریں گے۔ این پی ٹی جائزہ کانفرنس بھی اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک اس معاہدے کی شق نمبر 1 پر عمل کریں، اور ایٹمی ہتھیاروں کو دوسرے ملکوں کو نہ دیں۔ این پی ٹی جائزہ کانفرنس ہر 5 سال بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اگلا اجلاس سن 2015 میں منعقد ہوگا۔ یہ اجلاس اسی صورت میں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے رکن ممالک نئے ایٹمی ہتھیار تیار نہ کریں، اور پہلے سے موجود ایٹمی ہتھیاروں کو نابود کرنے کے تعلق سے دوہرے رویے کے حامل نہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2015 کے اجلاس کی تیاری کے لیے ہونے والے جنیوا اجلاس میں 80 ممالک کے نمائندوں نے ایران کے تجاویز کی روشنی میں تیار کردہ اعلامیے میں ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر تاکید کی ہے، اور ان ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ ایران این پی ٹی کا رکن ہے، اور اس معاہدے کے دائرے میں ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران این پی ٹی جائزہ کانفرنس 2010 کے فیصلوں کے نفاذ پر تاکید کرتا ہے۔ اس اجلاس کے دیگر فیصلوں میں ایٹمی اسلحوں کے خاتمے، خاص طور پر مشرق وسطی کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔
اور ناظرین اب ذکر کریں گے ہم پاکستان کا۔ پاکستان میں جیسے جیسے عام انتخابات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، انتخابی دفاتر، انتخابی امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے خلاف طالبان کے منظم اور منصوبہ بند حملوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین۔
میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے اس سلسلے میں پہلے بھی اپنے اخباری بیانات دیے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن جو ہے اس میں ان پارٹیوں کو جو ہے ان پر حملہ کریں گے جو سیکولر پارٹی ہیں، مثال کے طور پر ایم کیو ایم، پی 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 اور اے این پی۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے وہ حملے جاری ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے بلوچستان میں ہوں۔ تو جو وزیر اطلاعات نے جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے بات سب لوگوں کو معلوم ہے، انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے۔ اور وہ تو ایک نگراں وزیر اطلاعات ہیں اور ان کے جملے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بیانات جو ہیں طالبان کے آ رہے ہیں، پاکستان کے اخبارات میں چھپ رہے ہیں، ٹی وی پہ ان کے بعض انٹرویو بھی آتے ہیں احسان اللہ احسان کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عام فورسز ہیں، ہمارے جو اور بھی ادارے ہیں، وہ اس کے لیے بڑے چوکس ہیں۔ پرسوں آپ کو معلوم ہے کہ تقریر کی تھی کیانی صاحب نے، جو پاکستان کی بری فوج کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے اور ہم ایسی ساری قوتوں کو کہ جو الیکشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ہم مذمت کریں گے، اور وہ اس سلسلے میں کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہے ملتوی نہیں ہوں گے اور نہ ہونے چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ انتخابات ملتوی ہو گئے تو اس سے بہت صورتحال خراب ہوگی پاکستان میں۔ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں اور ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے 11 مئی کو انتخابات ہو جائیں اور وہ اپنے منشور کے تحت لوگوں کی حمایت حاصل کر کے کوئی بھی جیتنے والی پارٹی جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لے، کیونکہ یہ ایک جمہوریت کا تقاضا بھی ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر گزشتہ 5 سال میں پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس نے بہت بے پناہ کرپشن کیا، اس کی وجہ سے ادارے جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، تو لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی کے سلسلے میں جو ہے کہ وہ بڑے اس سلسلے میں بےتاب ہیں، مسترد ہیں، بے چین ہیں کہ جلدی انتخابات 11 مئی کو ہو جائیں، تاکہ یہ ہے کہ ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کا جو سمت جو بدل گئی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے ہم نواؤں کی وجہ سے، تو اس کو درست کریں۔ اور اگر یہ درست نہیں ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
ناظرین، گوانتانامو بدنامے زمانہ امریکی عقوبت خانہ ہے جس کی بندش کا مطالبہ ایک عرصے سے کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے پہلے دور اقتدار میں گوانتانامو جیل بند کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان کا وعدہ وعدہ ہی رہا۔ اب امریکی صدر باراک اوباما نے ایک بار پھر گوانتانامو جیل بند کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا یہ وعدہ عملی شکل اختیار کرے گا؟ ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے سن 2008 کے انتخابات میں وعدہ کیا تھا کہ وہ گوانتانامو عقوبت خانے کو بند کر دیں گے، لیکن انہوں نے وعدے پر عمل نہیں کیا اور اب انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ گوانتانامو عقوبت خانے کو بند کر دیں گے، لیکن اس بار انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر آنے والے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ باراک اوباما نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ گوانتانامو جیل کو بند کرنے پر کانگریس کو آمادہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے 22 جنوری سن 2009 کو اعلان کیا تھا کہ امریکی صدر نے 120 دن کے اندر گوانتانامو جیل بند کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے، تاہم ابھی تک اس عقوبت خانے میں 170 قیدی موجود ہیں جن کو کسی بھی عدالت نے مجرم قرار نہیں دیا ہے۔ یاد رہے کہ گوانتانامو بے قید خانہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی علامت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کا یہ اعلان ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ گوانتانامو بے میں قید 100 قیدیوں نے جیل کے عملے کے ظالمانہ رویے، نیز قرآن کی توہین کی وجہ سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اب جبکہ عالمی رائے عامہ کی طرف سے ان قیدیوں کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو باراک اوباما نے اس جیل کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں بھوک ہڑتال کرنے والے قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ مختلف سماجی تنظیموں من جملہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور 22 دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک کھلے خط میں ان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گوانتانامو بے ٹارچر سیل کو سن 2002 میں افغانستان اور عراق پر امریکی حملے کے بعد بنایا گیا تھا اور اس میں کئی برسوں سے قیدیوں کو ایذائیں دی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے اس غیر قانونی سلوک کو عالمی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دے چکی ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکہ نے سیکیورٹی کے اقدامات کے نام پر انسانی حقوق کی اشکارا خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو اب بھی گوناگو داخلی خطرات کا سامنا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق گوانتانامو جیل سے نہ صرف امریکی سلامتی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ اس سے امریکی سلامتی کے لیے نئے خطرات پیدا ہوئے ہیں۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں اسلامی بیداری اور علماء کانفرنس کی طرف۔ گزشتہ دنوں یہاں تہران میں اسلامی بیداری اور علماء کے حوالے سے، علماء کے کردار کے حوالے سے ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے 700 کے قریب علماء اکرام اور دانشور حضرات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ نے خطاب کیا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ نے اپنے خطاب میں اسلامی بیداری کے حوالے سے تفصیل سے روشنی ڈالی اور اسلامی بیداری کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کانفرنس کے حوالے سے اور اس سے جڑے دیگر سوالوں کے حوالے سے ہم اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب حاطف پور رشیدی صاحب۔ حاطف پور رشیدی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاطف پور رشیدی صاحب، اسلامی بیداری کی تحریک جو حالیہ 2-3 سال کے دوران جس کا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسلامی بیداری کی تحریک اور اس کا جو رول ماڈل ہے وہ ایران کا اسلامی انقلاب رہا ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر مسلم تحریکوں کو اور مسلم سماج کو بوسٹ اپ دیا ہے کہ وہ اپنی شناخت پیدا کریں اور اپنی اسلامی شناخت کو پانے کی وہ کوشش کریں، اور اس حوالے سے مختلف ملکوں میں تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ اور یہ تحریک جو حالیہ برسوں کے دوران جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ تیونس سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کا رخ مصر کی طرف آیا اور دیگر علاقوں کی طرف آج جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور بحرین میں صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس تحریک میں علماء کا کردار آپ کی نظر میں کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے، اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوری ایران اور ایران کا اسلامی انقلاب نقطۂ آغاز تھا پوری دنیا میں اسلامی بیداری کی تحریکیں پھیلنے کا۔ اسرائیل اور امریکہ کا اثر و نفوذ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد علاقے میں تیزی کے ساتھ کم ہوا۔ وہ جہاں چاہتے تھے، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، وہ حکومت کو تبدیل کرتے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1967 کی جنگ میں کس طرح سے اسرائیل نے عربوں کو شکست دی، لیکن اب حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ لیکن 22 روزہ غزہ کی جنگ آپ دیکھیں یا 33 روزہ لبنان کی جنگ دیکھیں آپ، مزاحمتی قوتوں کو کامیابی، اسی طرح سے لبنان سے اسرائیل کا انخلا اور عراق سے امریکہ کا انخلا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی انقلاب نے اپنا اثر مرتب کیا ہے۔ گزشتہ 2 سال کے عرصے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا ثمرہ دیکھنے میں آیا، اور ان کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ نے جو اتحاد اور اسلامی بیداری کے تعلق سے جو کوششیں کی، اس کا ثمرہ اور نتیجہ سامنے آیا۔ تیونس، مصر اور دیگر عرب ملکوں میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور سبھی ملکوں کے عوام نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسلامی جمہوری نظام چاہتے ہیں۔ تیونس اور مصر میں بھی آپ دیکھیں، البتہ بحرین میں صورتحال مختلف ہے کہ چونکہ وہاں حکومت اور اس کے حامی ممالک کے عوامی تحریک کو کچلنا چاہ رہے ہیں۔ انقلاب مصر میں آپ دیکھیں کہ اور دیگر ملکوں میں دیکھیں کہ اسلامی بیداری کے خلاف مسلسل سازشیں ہوئیں۔ بحرین میں سعودی عرب نے عوامی تحریکوں کو چلنے کی کوشش کی، لیکن خداوند عالم کے لطف و کرم سے اسلامی بیداری کی تحریک روز بروز آگے بڑھ رہی ہے اور اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے. علماء کا جو کردار رہا ہے اس تحریک میں پہلے مرحلے میں یہ کہ انہوں نے لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی, اور آج بھی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں. علاقے میں جو مغرب اور تسلط پسند طاقتوں کی جو مداخلتیں ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. علماء کا یہ جو ہے وہ بنیادی کردار ہے. گزشتہ 1400 سال کے بعد اب جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے, ماضی میں بھی علماء کا کردار وقفے وقفے سے مختلف مراحل میں سامنے آتا رہا ہے, اور علماء نے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دین کو اس کے اصلی راستے سے ہٹایا جائے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ عوام کی رہنمائی کی اور عوام پر استبدادی طاقتوں کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دی. مصر میں دیکھیں اور عرب میں دیکھیں, ہر جگہ آغا مرزا شیرازی کا آپ رول دیکھیں, آیت اللہ کاشانی کا قضیہ, تیل کو قومی جانے کے معاملے میں آپ دیکھیں ان کا کردار کیا رہا, اور امام خمینی کا رول تو پوری دنیا پہ آشکار اور نمایاں, اور انہوں نے اسلام کی حمایت اور اسلام ناب محمدی کی حمایت میں انہوں نے جو کچھ کیا اور لوگوں کو بیدار کرنے میں جو کچھ کیا اس سب پر واضح ہے, اور انہوں نے قوموں کو آزادی دلانے کے تعلق سے جو تحریک شروع کی آج وہ ثمر بخش ثابت ہوئی ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ استبدادی طاقتیں عوام پر مسلط رہیں, لیکن اس اسلامی تحریک کو منحرف کرنے کے لیے مغربی ملکوں کی کوششیں جاری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام کو ہوشیار رکھیں, ان کو بیدار رکھیں.
جناب حاطف الرشید صاحب, جیسے کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی اپنے خطاب میں اس بات کو کھل کر بیان کیا کہ مغربی سیاستدان, مغربی حکومتیں اور مغربی میڈیا اس پوری جو تحریک اور یہ جو پروسیس یہاں پر چل رہا ہے اسلامی ملکوں کے اندر, اس کو کسی بھی طور پر اسلامی بیداری کا نام دینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ اس سے خوف ایک طرح کا ان کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس تحریک کو اسلامی بیداری کی تحریک ہے, وہ اس کو اقتصادی مسائل سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو دیگر معاملات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اگرچہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان ممالک کے اندر اقتصادی سیاسی مشکلات بھی اس چیز کا سبب بنی ہے کہ وہاں پر ایک عمومی تحریک جو ہے وہ زور پکڑے. ظاہر ہے کہ ان ممالک کے اندر چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور مسلمان کسی بھی حال کے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اور اس کا اثر جو ہے اس پوری تحریک کے اندر بھی, اس تحریک کے دوران بھی ہمیں نظر آتا ہے, نماز جماعت کی صورت میں نظر آتا ہے, نماز جمعہ کے انعقاد کی صورت میں نظر آتا ہے, حتیٰ کہ وہ نعرے جو اس پوری انقلابی تحریک کے دوران لگائے جاتے رہیں وہ سب کے سب اسلامی شریعت اور اسلام کی بالادستی کے نعرے رہیں, تو پھر مغرب اسلامی بیداری کے نام سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سے اسلامی بیداری کی یہ تحریک شروع ہوئی, اگر آپ مغربی ذرائع ابلاغ کے کردار پر نظر ڈالیں تو انہوں نے کبھی بھی اسلام کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, کبھی انہوں نے اسلامی بیداری نہیں کہا, صرف انہوں نے عرب اسپرنگ کا نام دیا جی, یا عرب اپرائزنگ کا نام دیا, کبھی انہوں نے اسلامی کے اویکننگ کا نام نہیں دیا, چونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام ان لوگوں میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے, لوگوں میں کوئی انقلاب و شعور پیدا کر سکتا ہے. اور مغرب کی جو سیاسی اکیڈمی ہے وہ اس بات کا اعتراف تو کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تبدیلی و تغیر پیدا کر سکتا ہے قوموں میں, لیکن وہ اپنی زبان پر نہیں لاتے ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اور ظاہر ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو کسی بھی طور پر دیگر ملکوں کے لیے رول ماڈل نہیں بننے دینا چاہتے, اور اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد ایران میں علاقے میں ان کے مفادات تقریباً ختم ہو گئے, اسی لیے وہ یہ 2 سال کے دوران جو اسلامی بیداری کی تحریکیں مختلف ملکوں میں عرب ملکوں میں رہی ہیں اس کو اسلامی بیداری کا نام دینے کے بجائے بھوکوں کی تحریک کا نام دینے کی انہوں نے کوشش کی, اور مغربی اس ذرائع ابلاغ نے اپنے حکمرانوں کی پالیسیوں کی تباہ کرتے ہوئے کبھی بھی اسلامی بیداری کا نام انہوں نے ان تحریکوں کو نہیں دیا، بلکہ عوام کے جو نچلی سطح کے مطالبات تھے انہیں کو انہوں نے اجاگر اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی افراد کے جن کی قوم مخالف تھی، ایک بار پھر یہی لوگ مغرب کے اہل کار تھے۔ حسنی مبارک دیکھیں کہ مغرب اور امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا حسنی مبارک۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ خود مغرب کے اہل کار تھے، جو مغرب کے ہی مفادات کو پورا کرتے تھے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بنیادی وجہ ہے کہ اس تحریک کو اسلامی بیداری کا نام نہیں دینا چاہتے، وہ یہ کہ وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ اسلام لوگوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، انقلاب پیدا کر سکتا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوری نظام ایران کا یہ ان ملکوں کے عوام کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور یہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جو نچلی سطح کے مطالبات تھے اس کو ابھارا اور یہ نام دینے کی کوشش کی کہ ان ممالک کے عوام جو ہیں وہ معاشی بنیادوں کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ مصر میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ ووٹ اخوان المسلمین نے حاصل کیے، تونس میں جو ہے النہضہ پارٹی جو راشد الغنوشی کی ہے انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اگر حقیقت میں عوام اسلام کی بنیاد پر وہ نہیں اٹھے تو پھر اسلامی جماعتوں کو کیوں سب سے زیادہ ووٹ ملے؟ اگر عراق میں عوام صرف نچلی سطح کے مطالبات اگر صرف کر رہے تھے تو انہوں نے کیوں اپنے ملک سے امریکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا؟ ظاہر ہے کہ ان کو پیسے مل جاتے، امریکی فوجیں وہاں موجود رہتی ہیں، لیکن وہ آزادی چاہ رہتے تھے، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک حکومت چاہتے تھے۔ مغربی ممالک ان حقائق کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے اور ایران کے اسلامی نظام کو ماڈل نہیں بننا دینا چاہتے۔
عراق کی صورتحال کا اور بحرین کا ذکر،
شما بحرین اور عراق
سے جڑا ہوا ایک سوال اور بھی ہے جو شام کی صورتحال سے ریلیٹڈ ہے۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک طرف اسلامی بیداری کی تحریکیں ہیں جن میں مصر ہے، تیونس ہے، بحرین ہے اور دیگر علاقے ہیں کہ جہاں پر اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہوئی۔ دوسری جانب شام کی صورت حال ہے کہ جہاں حالات ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت خراب کیے جا رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان آپ کے خیال میں کیا تعلق ہے؟
شام صہیونیت کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اور مزاحمتی قوتوں کا سب سے بڑا حامی شام ملک سمجھا جاتا ہے۔ وہاں بھی یقینی طور پر عوام کے اپنے مطالبات رہے ہوں گے، اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے اور بشار اسد کی حکومت سے انہوں نے مطالبات کیے کہ اور بشار اسد کی حکومت نے ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مغربی حکومتوں نے شام میں ایسے گروہوں کی حمایت کی جو اسلام کے نام پر شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہی القاعدہ کو آپ دیکھ لیں، القاعدہ کو سی آئی اے اور پینٹاگون وجود میں لے آئی، جب افغانستان میں مجاہدین سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، آج یہی امریکہ اور مغربی ممالک شام میں صورتحال یہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس نعرے کے ساتھ ہیں کہ ہم شام کے عوام کی حمایت کریں، جبکہ یہی دہشت گرد گروہ شامی عوام کا ہی قتل عام کریں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جب وجود مرض وجود میں آئے تو اس نے ایک اصل اسلام کی شکل میں اپنے آپ کو متعارف کرایا. اسلامی جمہوری نظام نے کبھی بھی شدت پسندی کی حمایت نہیں کی اور اسلام کے نام پر اس نے کبھی بھی کسی کے قتل کی اجازت نہیں. لیکن آپ سلفی گروہ اور وہابی گروہوں کو دیکھیں کہ مغربی ممالک ان گروہوں کی حمایت کرتے ہیں اور یہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. پوری تاریخ میں ہم نے اس طرح کے واقعات کا کہیں مشاہدہ نہیں کیا کہ کوئی اسلامی اسلام کے نام پر, اسلام وہ دین جو دین امن ہے جو دین آشتی ہے اس کا نام لے کر اس طرح لوگوں کا قتل عام کیا جائے, ایسا کبھی نہیں. لیکن مغربی ملکوں نے سلفی اور القاعدہ اور وہابی گروہوں کو وجود میں لا کر اسلام کے نام پر افسوس کے ساتھ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا اور مغرب شام میں اسی طرح کی پالیسی استعمال کریں اور یہی صورتحال پیدا کی. مغربی ممالک کو خوف ہے کہ اگر اصل اسلام آ گیا تو ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے, اور دوسری طرف چونکہ شام صہیونی حکومت کا سب سے بڑا مخالف ہے تو اس کو کمزور کرنے کے لیے شام میں یہ صورتحال پیدا کی ہے اور جمہوریت اور آزادی دلانے کے جھوٹے بہانے کے تحت انہوں نے شام میں یہ صورتحال پیدا کی اور شام میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور شام میں اپنی مرضی کی حکومت مستعد کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, دوہرے معیار کی پالیسی ہے. شام میں شدت پسند اور دہشت گروہوں کی حمایت کر کے شام کے عوام کا قتل عام کر رہے ہیں اور دوسری طرف بحرین میں جہاں عوام پرامن تحریک چلا رہے ہیں وہاں وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. اور شام میں اصل بنیاد جو ہے وہ یہ کہ مزاحمتی قوتوں کے حامی ایک حکومت کو کمزور کریں اور مزاحمتی گروہوں کو خواہ وہ حزب اللہ ہو یا فلسطینی گروہ ان کو کمزور کریں. اب جب کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا بہانہ بنا رہے ہیں تو ظاہر اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
آپ نے بڑی اچھا اشارہ کیا شام کی صورتحال کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہاں پر اب عوام کی حمایت کے نام پر شام میں بعض دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن بحرین کے معاملے میں انہوں نے کیوں لپسی رکھے ہیں؟ وہاں بھی تو عوام ہی ہیں کہ جو ایک اقلیتی حکومت کے خلاف, جس کو کہیے کہ خاندانی آمریت کے خلاف نہیں کہ اقلیت کی حکومت, ظاہر ہے کہ وہ تمام اس ملک میں بسنے والی اقلیت کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, ایک شاہی حکومت ہے, ایک آمریت ہے. اس آمریت کی مخالفت کے اندر اور جمہوریت کے قیام کے لیے جب بحرین کے عوام مظاہرے کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حمایت نظر نہیں آتی, مغربی ممالک اپنے لفظی کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مغربی ملکوں کی پالیسیاں ہر ملک کے تعلق سے الگ الگ ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شام فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اسرائیل کے مقابلے میں, تو فطری طور پر ہے کہ شام کی حکومت علاقے میں مغربی ملکوں کے مفادات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن بحرین میں حکومت بحرین جو ہے وہ مغرب کے اہلکار ہے اور اس کے مفادات ان کے مفادات کے محافظ ہے. پانچواں بحری بیڑا امریکہ کا بحرین کے ساحل پر لنگر انداز ہے اور مغربی ممالک کی کوشش یہ ہے کہ بحرین کو اپنے لیے ہر اعتبار سے ذریعہ آمدنی بنا لیں اور اس سے پیسے وصول کریں. بنیادی وجہ یہ ہے جو ہم آپ کے سوال کے جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں حکومتیں ہیں, دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. بحرین میں جو آل خلیفہ کی حکومت ہے جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہی ہے اسے مغرب اور امریکہ کی حمایت ہے, اور ایک اقلیتی حکومت کو جو کہ اپنے کو سنی ظاہر کر, حالانکہ وہ سنی بھی نہیں ہے, اسے اکثریت پر مسلط کر رکھا. لیکن شام میں ایسی صورتحال نہیں ہے. شام میں آپ دیکھیں کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر صہیونی حکومت کے خلاف ہے اور مزاحمتی قوتوں کی حامی حکومت ہے اور مغربی ملکوں کے مفادات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے. لیکن بحرین میں صورتحال بالکل مختلف ہے, وہاں پر حکومت مغربی ممالک کے مفادات کی محافظ ہے. دیکھیں مغربی ممالک کا دل کبھی بھی کسی بھی قوم کے لیے نہیں جلتا, چاہے وہ بحرین کے عوام ہو چاہے وہ شام کے عوام ہو, انہیں تو اپنے مفادات ہیں پیارے. بحرین میں وہ حکومت کی حمایت اس لیے کریں تاکہ ان کے مفادات کا
تحفظ. رشیدی صاحب اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.